من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات عزیزان محترم کتاب ہدایت اور فلاح کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کتاب ایسی کہ ایک آیت میں پروردگار عالم نے اس کی چار مستقل بذات صفتوں کا اعلان کیا. آیت کل آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ہم نے حبیب اس کتاب کو تمہارے اوپر نازل کیا. نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اس کتاب کو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا. تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ اس کتاب میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان ہے. ہر شے ہم نے اس کتاب میں کھول کر بیان کر دی. وہدن یہ کتاب ہدایت ہے. ورحمتن یہ کتاب رحمت ہے. وبشرا اور یہ کتاب خوشخبری ہے. کن لوگوں کے لیے؟ للمسلمین اسلام لانے والوں کے لیے. تو بھائی وہ کتاب جس میں پروردگار کا دعویٰ یہ کہ ہم نے ہر شے کا کھلا بیان کیا اس کتاب کو کسی ایک موضوع کی کتاب نہیں کہا جا سکتا. بلکہ بہت پڑھے لکھے افراد میرے سامنے تشریف فرمائے دنیا میں موضوع بڑا ہوتا ہے یا کتاب بڑی ہوتی ہے؟ ایک سوال ہے اپنے سننے والوں سے. ایک چھوٹا سا سوال ہے بھائی دنیا میں سبجیکٹ بڑا ہے یا کتاب بڑی ہے؟ ہمیشہ سبجیکٹ بڑا ہوتا ہے کتاب چھوٹی ہوتی ہے. اکنامکس سبجیکٹ ہے نا. کتنی لاکھ کتابیں لکھی گئیں اکنامکس کے اوپر لیکن موضوع کا حق ادا نہ ہوا. فزکس کروڑوں کتابیں لکھ دی گئیں لیکن موضوع کا حق ادا نہ ہوا. فلسفہ لاکھوں کتابیں لکھی گئیں لیکن موضوع کا حق ادا نہ ہوا. علم طب لاکھوں کتابیں لکھی گئیں لیکن موضوع کا حق ادا نہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ موضوع ہوتا ہے بڑا اور کتاب ہوتی ہے چھوٹی. اسی لیے پروردگار نے اپنی کتاب کو کسی ایک موضوع میں محدود نہیں کیا. اب جتنے موضوعات ہیں قرآن میں تلاش کر لو. جتنے موضوعات ہیں اس کتاب میں تلاش کرو اور اس شان کے ساتھ تلاش کرو. کہ اگر تنہا تنہا کتاب لے کے ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا. قرآن نے آواز دی, وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وهدى ورحمۃ لقوم یؤمنون. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. حبیب ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ اسے تم بیان کرو. مفسر کو اپنی عقل سے سمجھنے کا موقع نہیں دیا. بھائی بہت توجہ دیجیے گا, مفسر کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ اپنی عقل سے سمجھے. وما انزلنا, سورہ نحل 16 سورہ قرآن مجید کا, وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ. حبیب ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ اسے تم بیان کرو گے, تم بیان کرو گے. بھائی توجہ رہے. اور پھر اسی سورہ میں کہا, وما انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. حبیب ہم نے اس قرآن کو اس لیے اتارا کہ اسے تم بیان کرو گے, کوئی اور بیان نہیں کرے گا. کتاب اتاری تم بیان کرو گے, قرآن اتارا تم بیان کرو گے. اور اب سورہ قیامت میں آواز دی, ان علینا جمع ہوا قرآن. ہم نے اس قرآن کو جمع کروایا, ہم نے اس قرآن کو نسلن بعد نسلن پڑھوایا, درمیان سے میں نے ایک آیت چھوڑ دی, ثم ان علینا لبیانا. دیکھو اپنی مرضی سے اس کا بیان نہ کرنا, اپنی مرضی سے اس کی تفسیر نہ کرنا, اس کے بیان کی ذمہ داری میری ہے. اس کے توجہ رکھیے گا, اس کے بیان کی ذمہ داری میری ہے. تو سورہ نحل میں 2 آیتوں میں کہا کتاب میری بیان محمد کا, سورہ قیامت میں کہا بیان کی ذمہ داری میری. اور اب 4 آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بہت تیزی سے میں گزر رہا ہوں بھائی, بہت سی آیتیں تھیں, فقط 4 آیتیں میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں رکھی. بھائی کتاب اللہ کی, بیان محمد کا, بیان محمد کے بغیر کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ جو کتاب خود رسول کے زمانے میں تنہا کافی نہ ہوئی وہ بعد رسول کے اندر کافی ہو جائے گی. عجیب بات ہے, جو زمانے رسول میں تمہیں کافی نہ ہو وہ بعد رسول کیسے تمہیں کافی ہو جائے گی. بھائی جملے کو یاد رکھو اور قیامت تک یاد رکھنا کہ انبیاء بغیر کتاب کے آئے ہیں, لیکن کتاب بغیر نبی کے نہیں آئی. انبیاء آئے ہیں بغیر کتاب کے, لیکن کتاب کسی نبی کے بغیر نہیں آئی. اس لیے کتاب کا سمجھنا دشوار ہے. تو اب یہ کہنا سمجھ ہو گیا نا کہ کتاب کافی ہے. اب کہنا تو سوچ سمجھ کے کہنا, لیکن میں کیا کروں. جس محترم زبان نے یہ جملہ کہا, اچھا کیا کہ رسول کو لکھنے کی زحمت سے بچا لیا. بھائی کتاب کافی ہے, واقعی کافی ہے. بہت توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ جملہ کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے رکنا نہیں ہے اس جملے پر. ایک چھوٹا سا تبصرہ انتہائی معذرت کے ساتھ, جس مقدس اور محترم زبان نے کہا کہ کتاب کافی ہے, اس نے رسول کو لکھنے کی زحمت سے بچا لیا. لیکن اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ جب کتاب کافی تھی تو پھر آج کتاب کافی ہے, اور کل فرما رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, کتاب کے ہوتے ہوئے علی کی ضرورت کیسے پڑ گئی. نبی کی ہدایت تفصیل ہے. بھائی کتاب ہمیشہ سرخیاں دیتی ہے, نبی ہمیشہ تفصیلات بیان کرتا ہے. اگر باتیں واضح ہو سکیں تو مجھے جانا بہت آگے ہے. کتاب ہدایت یہ ذہن میں رہے, اور لفظ ہدایت پر اپنے سننے والوں کو ذرا سا آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. بھائی کتاب بھی ہدایت ہے, نبی بھی ہدایت ہے. کتاب اجمال دے گی, نبی تفصیل دے گا. اور کسی ایک نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں. بھائی ہدایت کے جتنے بھی طریقے ہیں انبیاء نے استعمال کیے, کتنے طریقے ہیں ہدایت کے. بھائی آپ اگر کسی گھر کا راستہ معلوم کریں تو اب جو بھی راستہ بتائے وہ ہدایت کر رہا ہے. اب کہاں آپ منطق اور فلسفے کی اصطلاحوں میں الجھیں گے کہ ہدایت کے معنی کیا ہے. کچھ نہیں. بھائی میں نے پوچھا کہ بھائی فلاں کا گھر کدھر ہے, آپ نے بتا دیا اسی کا نام ہدایت ہے. تو راستہ بتلا دینا، راستہ بتلا دینا، یہی ہدایت ہے. اور اس کے بہت سے طریقے ہیں بھائی، بہت توجہ رکھیے گا. کبھی کبھی ہدایت کی جاتی ہے اشارے سے. میں نے پوچھا گھر کدھر ہے، آپ نے اشارہ کر دیا. بس بس بھائی، یہ کافی ہے نا، ہدایت ہو گئی. اچھا کبھی ہاتھ کا اشارہ، کبھی آنکھ کا اشارہ، کبھی سر کا اشارہ، تو کبھی ہدایت مختصر ہوتی ہے اشارے سے کر دی، ہو گئی نا بس. اچھا کبھی ہدایت ہے تفصیل کے ساتھ کہ بھائی فلاں سڑک پہ جائیے گا، وہاں سے دائنے ہاتھ کو مڑ جائیے گا، وہاں سے پھر سیدھے چلے جائیے گا، پھر بائیں ہاتھ کو جائیے گا تو دائنے ہاتھ کے تیسرے مکان پہ پہنچ جائیں گے. اب یہ اشارہ نہیں ہے، یہ تفصیل ہے. یہ دوسری قسم ہے بھائی، بہت سادہ ہے. پہلے اشارے سے بتا دیا، دوسری مطلب راستی تفصیل دے دی. ارے ہدایت کا بلند کر درجہ، ہاتھ تھاما، ہاتھ تھاما، گھر کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. یہ ہدایت کے درجات ہیں. اور اگر میں سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت سوارت ہو رہی ہے. ہدایت کر دی اشارے سے، ہدایت کر دی زبان سے، گھر کا پتہ بتلا دیا، ہدایت کر دی ہاتھ سے، ہدایت کر دی آنکھ کے اشارے سے، ہدایت کر دی سر کے اشارے سے، ہدایت کر دی لکھ کے دے دیا مکان نمبر اور سڑک کا نام لکھ کے دے دیا، ہدایت ہو گئی. اور اب اس سے بلند درجہ، ہاتھ تھاما، گھر کے دروازے پر ٹہلتے ہوئے لے گئے، پہنچا دیا کہ بھیا گھر ہے نا. اور اب آخری درجہ، سواری پہ بٹھلایا. بھائی توجہ رکھیے گا، سواری پہ بٹھلایا اور لے جا کر گھر کے دروازے پہ اتار دیا. تو آدم سے عیسیٰ تک، آدم سے عیسیٰ تک زبان سے بتلانے والے اور محمد سواری پہ بٹھلانے والا. اگر سواری پہ بٹھلانے والا نہ ہوتا تو اپنی اولاد کو نوح کی کشتی نہ بتا دیتا. سواری لگا دی میرے محمد نے، میرے محمد نے سواری لگا دی کنارے بلا کر کہ جو سوار ہو جائے. بھائی پڑھا لکھا مجمع ہے، ہزاروں مرتبہ میرے محترم سننے والوں نے روایت سنی ہوگی، اب ایک مرتبہ میری زبان سے بھی سنے. مثل اہل بیت متفق بین الفریقین روایت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک لکھے دوسرا نہ لکھے، سب نے لکھا، سب نے لکھا. مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، من رکب بہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. بھائی بہت توجہ رہے، مثل اہل بیت، ایک لفظ کی طرف اپنے سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، جانا مجھے آگے. مثل اہل بیت، میرے اہل بیت کی مثال کا مثل سفینۃ نوح، نوح کی کشتی کی مثال ہے. میرے اہل بیت نوح کی کشتی ہیں. من رکے بہا نجا، جو نوح کی کشتی پہ سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی. ومن تخلف عنہا، اور جو منہ کو پھیر کے بھاگا. اب دو لفظ استعمال کیے، غرقا وہ غرق ہو گیا، ہوا وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا. بھئی یہ غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا، دو لفظوں کی ضرورت کیا تھی؟ نبی بے مطلب کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا. بھئی کہہ کے رک جاتے کہ جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جس نے منہ پھیرا وہ ڈوب گیا. اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا؟ تو نگاہ پیغمبر میں ایسے واقعات بھی تھے کہ ڈوبنے والے کبھی بچا لیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا ڈوبے گا کہ بچایا نہیں جائے گا. کتنی مکمل مثال ہے بھائی، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. سننے والے میرے ان جملوں کو ذہنوں میں محفوظ کریں بھائی. نجات کے لیے، نجات کے لیے دو ہوں تو نجات ملے. نہ تنہا لو نجات کے لیے کافی، نہ تنہا سفینہ نجات کے لیے کافی، دو ہوں تو نجات ملے. اور اس میں بھی کمال یہ ہے کہ ایک ناطق ہے، ایک سامت ہے، ایک بولتا ہوا ہے، ایک خاموش ہے. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں، بھائی کتنی مکمل مثال دی. نجات کے لیے دو ہو جب نجات ملے، نہ تنہا لو کا بھی، نہ تنہا سبیرہ کا بھی، نہ تنہا خاموش کا بھی، نہ تنہا بولتا ہوا کا بھی. اور اب جملہ عرض کروں بھائی، نجات کے لیے عجیب شرط یہ ہے، عجیب شرط یہ ہے کہ نو کے دوست بن کے آؤ، نو کے دشمن بن کے نہ آنا. یعنی سبق یہ ہے کہ جب کشتی سے منہ پھیر کر سلوی بیٹا نہ بچ سکا تو رشتہ جوڑنے والے کیا ہاتھ بچیں گے.
ظاہر ہے کہ مجھے رکنا نہیں ہے اس مقام پر، مجھے آگے جانا ہے۔ ایک مرتبہ نوح کو آواز دی،
بھائی عجیب بات ہے، نوح نے بدعا مانگی تھی 950 برس کی تبلیغ کے بعد، قرآن نے کہا، اگر میں کہوں تو زبان کھینچ لو، 950 برس کی تبلیغ کے بعد قرآن نے کہا ما آمن معہ الا قلیل، اقلیت ایمان لائی، اکثریت گمراہ رہی، تو پھر اکثریت پر گھمنڈ کیسا ہے؟ اقلیت ایمان لائی، ما آمن معہ الا قلیل، اقلیت ایمان لائی۔ اب نوح کو جلا لایا اور نوح نے بارگاہ الہی میں اپنے بدعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، سورہ نوح جا کے دیکھو آیت ہے، یعنی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے پروردگار، نوح کی دعا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے پروردگار اس روئے زمین سے ایک ایک کافر کو چن کر ہلاک کر دے۔ نوح جیسا اولو العزم نبی اپنی قوم کے حق میں یہ دعا مانگ رہا ہے کہ ایک ایک کافر کو چن چن کر ہلاک کر دے۔ پروردگار کیوں؟ دوسری آیت، اس کے بعد کیا ہے؟ لا یلدو الا فاجرن کفارا، اس لیے کہ پروردگار میری نگاہ دیکھ رہی ہے، میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ان کی نسل میں سوائے کافر کے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ یعنی عجیب بات ہے بھائی، رکے رہے اس مقام پر، نوح کی نگاہ نے نسلوں کو دیکھا۔ اب ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نوح کی نگاہ نے نسلوں کو دیکھا، اور جب دیکھ لیا کہ کوئی مسلمان آنے والا نہیں ہے، قیامت تک ان کی نسلیں کافر رہیں گی، تو بدعا کر دی کہ پروردگار ان کافروں کو ہلاک کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نسل میں اب مسلمان آنے والا نہیں ہے۔ تو نوح کی نگاہ نے نسل کو دیکھا نا، ظلموں کو دیکھا۔ بھائی عجیب بات ہے، صفین کی لڑائی ہو رہی ہے۔ بھائی سنو، ہزاروں مرتبہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن اب نوح کے حوالے سے سنو، صفین کی لڑائی ہو رہی ہے، لیلۃ الحریر، جنگ صفین کی آخری شب، جب صبح ہوئی تو مالک اشتر نے 99 لشکریوں کو قتل کیا تھا، اور علی نے 100 لشکریوں کو قتل کیا تھا۔ مالک اشتر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بس مجھ میں اور علی میں ایک ہی کی تو کسر رہ گئی ہے نا۔ بھائی بہت توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ اب میں نوح کا مقابلہ کرنا چاہ رہا ہوں علی سے۔ میں نے 99 مارے، علی نے 100 مارے، تو ایک ہی کی تو کسر ہے نا۔ بس یہ دل میں خیال پیدا ہوا، زبان پہ نہیں آیا تھا، کہا مالک ذرا میرے قریب تو آنا، یہ ہے علی، مالک ذرا میرے قریب تو آنا۔ مالک آئے، کہا مالک بس اتنا بتلا دو کہ تم نے جن لوگوں کو قتل کیا، کیا ان کی نسلوں کو دیکھ لیا تھا؟ جن کو جنہیں مالک جنہیں تم نے قتل کیا، کیا تم نے ان کی نسلوں کو دیکھ لیا تھا کہ اب کوئی مسلمان آنے والا نہیں ہے؟ کہا مولا یا امیر المومنین، یہ ممکن کیسے؟ تو کہا مالک تم میں اور مجھ میں فرق یہی ہے کہ تم نے نسلیں نہیں دیکھی، لیکن میری ذوالفقار فقط ان سروں پہ جا رہی تھی جن کی نسل میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ بھائی توجہ رہے، جو کام نوح کی نگاہ نے دن کی روشنی میں کیا، وہی کام علی کی تلوار نے رات کے اندھیرے میں کر دیا یا نہیں؟ ربے بھائی ذرا رکنا ہے نوح کے واقعے پر۔ بھائی آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ 6500 سال پرانی شخصیت نوح علیہ السلام کی، میں توریت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں ورنہ حقیقت میں نہیں معلوم کتنی پرانی شخصیت ہے۔ توریت نے چونکہ کہہ دیا کہ آج سے 6500 سال پہلے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا 6500 سال پرانی شخصیت، اور ہمیشہ رہنے والی کتاب ہدایت کے اندر اس کا تذکرہ موجود۔ بھائی کبھی آپ نے اس اینگل سے غور کیا؟ بھائی ہمارا کیا رب تھا نوح علیہ السلام سے؟ تھے ایک بڑے نبی تھے، ہمارا سلام ہوا تھا نوح پر، لیکن ڈائریکٹ ہمارا رب کیا؟ اچھا آدم علیہ السلام ان سے بھی پرانے، ابلیس اسی زمانے کی شخصیت، اور گڑے مردے اکھاڑ رہا ہے قرآن،
کچھ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو اب کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، جو کہے وہ ہدایت. پروردگار پروردگار ایک ایک کو چن کے ہلاک کر دے. اب حکم آیا وسنائل فول بے آئیوں نے نا والا وہی نا نوح کشتی بناؤ. بھائی عجیب بات ہے، مقام محمد عربی سے لطف لینے والے اب آیت سنیں. وسنائل فول بے آئیوں نے نا نوح تم نے بدعا کی نا اپنی امت کے لیے کشتی بناؤ، لیکن ایک بات کا خیال رہے، بے آئیوں نے نا ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ. عجیب بات ہے، عین آنکھ، آئن آنکھیں. وسنائل فلک بے آئیوں نے نو کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. یہ آنکھوں کے سامنے کی شرط کیا ہے بھائی؟ یہ بچے بیٹھے میرے سامنے، اگر یہ کھیلنے کی اجازت اپنے بزرگ سے مانگے اور بزرگ مجبور ہو جائے اجازت دینے پر، تو اجازت دیتے وقت یہ کہے گا کہ بھائی کھیلو لیکن نگاہوں کے سامنے رہنا. نگاہوں کے سامنے کردار چیک ہوتا ہے. بس یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، نگاہوں کے سامنے کردار پہ چیکنگ ہوتی ہے. بچے کو اگر خیال ہو کہ باپ کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرے گا، وسنائل فول بیاہی ہونے نا نو، اگرچہ معصوم ہیں، اگرچہ صاحب وحی ہیں، اگرچہ اولو لازم ہیں، لیکن حکم خدا یہ کہ میری نگاہوں کے سامنے بناؤ. تو نوح کا ایک عمل خدا کی نگاہ کے سامنے کشتی بنانے والا ہے نا. اور اب میرا محمد بھائی توجہ رکھیے گا، وہ لوگ جو مقام محمد عربی کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اب آیت دیکھیں. نوح سے کہا وسنائل فلک بے آئیوں نے نا نوح کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ. تو نوح کی زندگی کا ایک عمل خدا کی نگاہ کے سامنے. اور اب میرا محمد وصبر لحکم ربک فانک بعیوننا نا حبیب، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں وحی الہی کا انتظار کرتے رہو. فانک بعیوننا نا، اس لیے کہ تمہاری پوری زندگی ہماری نگاہ میں ہے. وصبر لحکم ربک حبیب وحی الہی کا انتظار کرو. فانک بعیوننا نا، اس لیے کہ تمہاری پوری زندگی، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس کی پوری زندگی؟ محمد کی. تمہاری پوری زندگی ہماری نگاہ کے سامنے ہے. تو جس کی پوری زندگی خدا کی نگاہ کے دائرے میں ہو، اس کی زندگی میں نہ غفلت ہوگی، نہ لغزش ہوگی، نہ نسیان ہوگا، نہ ہزیان ہوگا. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی، وسائل کھول بھی آئے انہیں نا نوح بھائی سنتے جائیں، کسی مرحلے تک جانا ہے. نوح کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ، وہ اعلیٰ وحی نا، اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ. نوح نے کشتی بنائی وحی الہی کے مطابق، تو محمد قیامت تک کے طوفانوں کے مقابلے پر جو کشتی چھوڑیں گے، کیا وہ امت کی مرضی پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کبھی بھائی چلتے رہے، کہیں جانا ہے بھائی. میں نے کیا کہ گڑے مردے کیوں کھڑے جا رہے ہیں بھائی؟ ہمارا کیا رفتہ نوح علیہ السلام دے، لیکن جملے سنو اور جملوں کو محفوظ رکھو. اب کشتی بنی، کشتی بن کے تیار ہوئی، حکم ہوا وہ جو قلیل ایمان لانے والے ہیں انہیں سوار کر لو. اب سارے سوار ہو گئے بھائی، جملہ سنو اور جملے کو اب یاد رکھنا. صداقت کشتی کے اندر ہے، جھوٹ کشتی کے باہر ہے، ایمان کشتی کے اندر ہے، کفر کشتی کے باہر ہے، نور کشتی کے اندر ہے، ظلمت کشتی کے باہر ہے، نبوت کشتی کے اندر ہے، دشمن نبی کشتی کے باہر ہے. بھائی بات تو واضح ہو رہی نا؟ اب میرے جملے کو قیامت تک کے لیے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا. بھائی دشمن نبی فقط امت نہیں تھی، لے آیا اس مرحلے تک بھائی پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے. اب اور وہ لوگ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں وہ بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو قرآن کو اس اینگل سے بھی سمجھنے کی کوشش کرو جس اینگل سے پیش کر رہا ہوں. نور کشتی میں، ظلمت کشتی کے باہر، کفر کشتی کے باہر، ایمان کشتی کے اندر، نبی کشتی کے اندر، نبی کا دشمن کشتی کے باہر. اب کوئی ہو، وہ رشتہ جوڑنے والا ہو یا سلمی بیٹا ہو، اگر اب وہ کوئی بھی ہو، رشتہ جوڑنے والا ہو یا سلمی بیٹا ہو، اگر نبی کا دشمن ہے نبی کا دشمن ہے کشتی کا باہر ہوگا. کشتی چلی اور اس شان کے ساتھ چلی, بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اللہ کے نام سے چل رہی ہے, اللہ کے نام سے رک جائے گی. قرآن ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا, حکم الہی سے چلی, حکم الہی سے رکے گی. اب سوار ہو گئے نا, ایک مرتبہ نوح کی نگاہ پڑی بیٹے پر. سب جانتے ہیں, ہزاروں مرتبہ سنا ہے آپ نے, لیکن اب جملہ سنیں اور جملے کو ذہن کے اندر محفوظ رکھیں. نوح کی نگاہ پڑی اپنے بیٹے پر, ایک مرتبہ آواز دی, یا بنائی یا بنائی, اس کا معنی بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. کیوں؟ لا عاصم الیوم, آج کے دن اس کشتی کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. بھائی کشتی تو سمجھ میں آ رہی ہے نا, کشتی کشتی کو ذہن میں رکھیں. یا بنائی, قرآن ہے, یا بنائی بیٹے, ایر کا مانا, اس میں آ جاؤ, کشتی میں آ جاؤ. لا عاصم الیوم, آج کے دن اس کشتی کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. بیٹے نے آواز دی, آواز دی بیٹے نے, بابا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, آپ میری فکر نہ کریں, میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا جو اس پانی سے مجھے بچا لے گا. تو جو نوح کی کشتی سے بھاگتا ہے اسے پہاڑ کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا. مجھے ظاہر ہے کہ بہت آگے جانا ہے اور یہ تو درمیانی گفتگو ہے, میں پھر واپس جاؤں گا مقام محمد کی طرف, لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. صحابی ایلا جبلن یعصمنی من الماء, بابا آپ میری فکر نہ کریں, میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا, وہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا, سیلاب بڑا پانی. نوح نے پھر آواز دی, بھئی قرآن ہے, یہ کوئی داستان نہیں ہے, یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے, قرآن ہے. نوح نے پھر آواز دی, یا بنی ارکب معنا, بھائی کشتی میں آ جاؤ, بیٹے کو پکار کے کہا کشتی میں آ جاؤ. اس نے پھر کہا نہیں, میرے لیے پہاڑ کافی ہے. نوح نے تیسری مرتبہ آواز دی کہ بیٹے نجات کشتی میں ہے, آج کے دن نجات کشتی کے باہر نہیں ہے. کہا بابا آپ میری فکر ہی نہ کریں, بھائی بہت توجہ رکھیے گا, آپ میری فکر ہی نہ کریں, میں یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا اس پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا. فحال بینہم الموج, اب یہ قدرت ہے, اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نوح کافر صحیح, دشمن نبوت صحیح, لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ نوح اپنے بیٹے کے مرنے کی کیفیت دیکھیں. حال بینہم الموج, کشتی اور نوح کے بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی. ادھر کشتی چلی, بھائی سنو اور کہیں کہیں لے کے جاؤں گا, دشمن نبی ہے, نوح کا بیٹا اپنے باپ کا دشمن ہے. کشتی چلی اور ادھر نوح کے بیٹے نے دیکھا کہ پانی پڑ رہا ہے, نوح کا بیٹا بھاگا, پانی اس کے پیچھے چلا, نوح کا بیٹا اور تیز بھاگا, پانی اور تیز چلا, طوفان نوح ہے نا, موجودہ ہے اللہ کا, اور تیز چلا. بھائی عجیب مرحلے فکر ہے, پانی اور تیز ہوا, نوح کا بیٹا پہاڑ کے دامن میں پہنچا, پانی پیچھے پیچھے پہنچا. نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھنے لگا, پانی پیچھے پیچھے چلا. نوح کا بیٹا چوٹی پہ پہنچ گیا, پانی نوح کے بیٹے کے تعاقب میں چوٹی تک آیا, چوٹی ڈوب گئی. اب نوح کا بیٹا کھڑا ہوا ہے, بھائی سنیے گا, چوٹی ڈوب گئی, پہاڑ ڈوب گیا, اور اب نوح کے بیٹے کا پنجا ڈوبا, پھر پنڈلیاں ڈوبی, پھر گھٹنا ڈوبا, پھر زانو ڈوبے. بھائی یہ ہے تاریخ اسلام کی اور تاریخ انسانیت کی اور تاریخ ادیان کی, تینوں کی تاریخ. زانو ڈوبے, شکم ڈوبا, سینے تک پانی آ گیا, یہاں تک کہ گلے تک آ گیا. روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو, میں نے اپنے سارے سننے والوں کو روک لیا, پانی کہاں ہے, گلے تک آ گیا, اب سر تک جانا باقی ہے نا. آخری آواز دی نوح نے, نوح بہت بڑا نبی ہے, نوح بہت بڑا نبی ہے, جو اسلاب میں نطفوں کو دیکھے ہے نا, اس کی آواز کی طاقت کیا ہوگی. آواز دی, بیٹے بیٹے تجھے وہاں نجات نہیں ملے گی, اب بھی ہاں کر دے, کشتی میں آ جا. کہا نہیں بابا, دیکھ رہا ہے کہ گلے تک پانی آ گیا, دیکھ رہا ہے کہ نجات کے راستے بند ہو گئے, اور پھر اپنی ضد پہ رکا ہوا ہے کہ نہیں بابا یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. تو کچھ ایسے بھی ہیں جو جان بوجھ کر ہلاک ہو جاتے ہیں, بس سیدھی اور آسان بات کر رہا ہوں, کچھ ایسے بھی ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو جان بوجھ کر ہلاک ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ پانی سر سے گزر گیا, نوح کا بیٹا ہلاک ہو گیا. اب میں پوچھتا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے, بھائی سچویشن کیا تھی؟ نوح کا بیٹا بھاگا پانی پیچھے چلا. بہت توجہ رہے, اس لیے جملہ کرنے والا ہوں. نوح کا بیٹا بھاگا پانی پیچھے چلا, نوح کا بیٹا پہاڑ میں بلند ہوا پانی پیچھے پہنچا, نوح کا بیٹا اور اوپر گیا پانی اور اوپر گیا, نوح کا بیٹا چوٹی تک پہنچا پانی چوٹی تک پہنچ گیا, پانی اس کے گھٹنوں تک آ گیا, پہاڑ ڈوب گیا. ڈوب گیا نا, اور اس کے بعد گھٹنوں سے پانی بلند ہوا زانو تک آیا. بس ایک روایت سنتے جاؤ تاکہ مسئلہ کے توحید سمجھ میں آ جائے, مسئلہ کے معاشرہ. تو اب مجھے اتنا بتا دو کہ پہلے پہاڑ ڈوبا یا پہلے نوح کا بیٹا ڈوبا؟ بھائی ایک سوال ہے, پہلے پہاڑ ڈوبا یا پہلے نوح کا بیٹا ڈوبا؟ بھائی یہ پہاڑ کی خطا کیا تھی؟ تو دشمن نبی کو بلند کرنے کا انجام یہی ہے کہ پہلے تم ڈوبو گے, بعد میں دشمن نبی ڈوبے گا. یہ جملے میں محترم سننے والوں کے ذہن و دل و دماغ میں محفوظ ہو جائیں کہ دشمن نبوت پھلتا نہیں ہے. نبی کا دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوتا. بھائی مذاق اڑا رہا تھا نوح کا بیٹا اپنے باپ کا. نعوذ باللہ من ذالک, ان لفظوں کو میں نقل نہیں کر سکتا, تمسخر کرتا تھا, تھپیاں اڑاتا تھا. آج تک بھائی عجیب بات ہے, سنو اور یاد رکھنا, آج تک بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفسرین, بڑے بڑے محققین اس بات پہ حیران ہیں کہ نوح اول العزم نبی, نوح صاحب شریعت, نوح وہ نوح کہ سورہ صافات میں پروردگار نے کہا سلامن سلامن علی نوح فی العالمین, نوح پر میرا سلام ہو, اللہ کہہ رہا ہے سلامن علی نوح فی العالمین, پوری کائنات میں نوح پر میرا سلام ہو, کتنا بڑا نبی ہے. اب اس کے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت ہے, شریعت کا ماحول ہے, تلاوت کی آواز ہے, اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے, اول العزم نبی ہے, اور ایسے گھر میں بگڑ گئے. یعنی یہ صرف میری حیرانی نہیں ہے, یہ میری حیرانی نہیں ہے تنہا, بڑے بڑے علماء حیران ہیں, بڑے بڑے تفسیر لکھنے والے حیران ہیں, ہر مسلک کے بزرگ حیران ہیں. یعنی میں تو مختلف کتابوں کو دیکھنے کے بعد عرض کیا کرتا ہوں, ہر مسلک کے بزرگ حیران ہیں. نوح کا بیٹا, سلبی بیٹا, فرشتوں کی آمد و رفت ہے, وحی الہی کا چرچا ہے, مقدس ماحول ہے, مقدس گھر ہے, بیٹا بگڑ گیا نوح کا اس گھر میں. کہا بھائی اصل میں بات یہ ہے, اب یہ جواب میں نہیں دے رہا ہوں, علماء دے رہے ہیں. کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ ماں کافرہ تھی اور کافرہ ماں کی گود میں پلا, اس لیے بگڑ گیا, کافر ہو گیا. تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ باپ کی نبوت اثر انداز نہیں ہوتی, ماں کی گود اثر انداز ہو جاتی ہے. سیدھی اور آسان بات ہے نا, یعنی باپ کی نبوت اثر انداز نہیں ہوئی, ماں کی گود اثر انداز ہو گئی. اگر گود مومن ہو تو بچہ مومن ہو جائے, اگر گود کافر ہو تو بچہ کافر ہو جائے. چونکہ نبی کی زوجہ صحیح لیکن کافرہ ہے, گود کافر ہے, اس لیے بچہ کافر بن گیا. اسی لیے پروردگار نے احتیاط کی کہ اب ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں کروں گا, خدا معلوم کہاں پہ تر نوح آ جائے. بھائی گفتگو گفتگو آگے بڑھے گی اور بڑے بڑے مواقع ہیں گفتگو کو آگے لے جانے کے, لیکن گود پہ ایک جملہ سنتے جاؤ. میں نے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا. علماء کہتے ہیں, میں تو صرف نقل کر رہا ہوں علماء کے قول کو, کہ گود اثر انداز ہو جاتی ہے. اور یہ کہہ کے کہنے لگے کہ بھائی حسین میں بڑی خوبیاں تھیں, تقویٰ تھا, طہارت تھی, علم تھا, عبادت کا ایک مزاج تھا, تو یہ نتیجہ تھا محمد مصطفیٰ کی گود کا. اچھا ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم نے تمہاری بات مان لی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے اچھی باتوں کو مان لینا چاہیے, یعنی بات واقعی اچھی ہے. اور ابھی گزشتہ سال کی بات عرض کر رہا ہوں کہ میں نے بیرون ملک ایک انتہائی مشہور اخبار آپ کے شہر کا, اس کا عاشورے کا ایڈیشن دیکھا, اور اس میں میں نے یہ جملہ دیکھا کہ حسین ابن علی میں جتنی خوبیاں تھیں وہ محمد کے گود کا نتیجہ تھی. یعنی حسین میں کچھ تھا ہی نہیں, ذاتی کوئی صفت تھی ہی نہیں. بھائی عجیب کمال ہے. تو ہمیں تسلیم, اب آپ کو تسلیم ہو یا نہ ہو, لیکن مجھے تسلیم ہے کہ حسین میں جتنی خوبیاں تھیں وہ محمد کی گود کا نتیجہ تھی. تو بھائی اب یہ بھی تو بتلاؤ کہ یزید میں جتنی خرابیاں تھیں وہ کس گود کا نتیجہ تھی؟ بہت سیدھی, بہت سیدھی اور بہت آسان بات عرض کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں. تو میں جملہ حلیہ کر رہا ہوں, جملے کو لیتے جانا. بھائی ساری خوبیاں حسین کی, بھائی توجہ ہے, ساری خوبیاں حسین کی محمد کی گود کا نتیجہ ہے. تو بتلاؤ یزید کی ساری خرابیاں کس گود کا نتیجہ ہے؟ تو ہمارا سلام اس گود پر جس نے حسین جیسا بچہ پال دیا. تو اب اس گود کے بارے میں فتویٰ کیا ہے جس نے محمد جیسے بچے کو پالا؟ محترم سننے والے نے کہا کہ بھائی کیا ایمان ہے ابو طالب پہ روشنی ڈالی؟ خدا کی قسم میرے جملے کو سنو, اگر کوئی ابو طالب پہ تنقید کرتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. بھائی بات کرو, ابو طالب مسلمان تھا یا کافر تھا؟ کرو تحقیق, کرو تحقیق. یہ ہمارے نوجوان عجیب ہیں. اور اب نوجوان میرا ایک جملہ سنیں اور اس جملے کو اب قیامت تک کے لیے ذہن کے اندر رکھیں. بھائی ادھر کسی نے کہا ابو طالب کافر, نوجوان مشتعل ہو گئے. بھائی یہ بھی کوئی بات ہے؟ بھائی تو تحقیق ہے, یہ تو تحقیق ہے نا. بھائی ابو طالب کو کافر کہنا یا تحقیق کرنا کہ ابو طالب مسلمان تھے یا کافر تھے, میرا یہ موضوع نہیں ہے, میں واپس جاؤں گا. لیکن درمیان میں ایک جملے محترم سنتے جاؤ. بھائی ابو طالب مسلمان تھے یا کافر, اگر کسی کی تحقیق میں ثابت ہو جائے کہ کافر تھے تو پھر آپ کو اعتراض کیا؟ آپ کیوں مستحیل ہو جاتے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ایک خلیفہ راشد کے باپ پہ تحقیق ہوگی تو پھر ہر ایک کے باپ دادا پہ تحقیق ہوگی. یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ کفر ابو طالب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بھائی یہ جملے محترم ہے جو درمیان میں آ گیا, میں پھر واپس جاؤں گا اور فقط ایک آیت کی زحمت دوں گا. اب میرے پاس ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے, جملے محترم ظاہر کر رہا ہوں. کفر ابو طالب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دنیا علی کو ذہنی اذیت دینا چاہتی تھی. ستانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے, مینٹل ٹارچر. ستانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور جا کے دیکھ لو تاریخوں میں, اگر نہ ملے تو چیلنج کا حق ہے تمہیں. دنیا ابو طالب کو کافر ثابت کر کے آئے گی گفتگو. ہم ایمان ابو طالب پہ بھی گفتگو کریں گے, کسی مرحلے پہ گفتگو کریں گے, اور پھر ایجنڈے کو تبدیل کر دیں گے. کبھی آج سے پھر ایمان و کفر ابو طالب پہ بات رہو, ایجنڈا چینج ہوگا. اور اگر میں بھول گیا تو مسلم سننے والوں کو حق ہے کہ مجھے یاد دلا دیں کہ ایمان ابو طالب پہ بات ہو، لیکن آج کی حد تک اتنا ذہن میں رہے
کہ دنیا علی کو ذہنی اذیت دینا چاہتی تھی. مطلب یہ میں نے کیا کہا بھائی؟ بات یہ ہے کہ سب سے بڑی اذیت ذہنی ہے، مینٹل ٹارچر. کسی کا باپ اگر انتہائی دیانت دار، متقی، پرہیزگار، مسلمان، مومن ہو اور آپ اسے روز کہیں کافر ہے تو بیٹا پریشان ہو جائے گا یا نہیں؟ یہی تھا کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے مدینے کی گلیوں میں جب بھی کوئی ملتا تھا تو کہتا تھا یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. بھئی یہ ہے، یہ تاریخ ہے. اور اب میں علی کا جواب بھی عرض کروں گا. سن لیا؟ کسی اور نے کہا یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ تو نعوذ باللہ جہنم میں ہے، وہ بھی سن لیا. اچھا اب میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ سارے علی کے باپ کے پیچھے کیوں پڑ گئے. بہت سو کے باپوں کا مسئلہ یہی ہے کہ جہنم میں ہے. یہ ساری دنیا علی کے باپ کے پیچھے کیوں ہے؟ بھائی بہت سو کے باپ داداؤں کا مسئلہ یہی ہے، لیکن اب علی کو ذہنی اذیت دینا چاہ رہے ہیں. ذہنی اذیت، یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ جہنم میں ہے. ادھر سے کوئی آیا یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ جہنم میں ہے. کوئی سامنے سے آیا یا علی ابو کا فنار، تمہارا باپ جہنم میں ہے. کوئی پیچھے سے آیا یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ جہنم میں. سنتے سنتے پریشان ہو گئے لیکن جواب نہیں دیا. بھائی کوئی حیثیت والا بات کرے تو جواب دے. بھائی سنیں گفتگو رک رہی ہے، اس مرحلے پہ بات کو روک رہا ہوں. کوئی حیثیت والا بات کرے تو پھر جواب دے. اب تک تو عوام الناس بات کر رہے تھے، ایک دن کوئی حیثیت والا آ گیا، ایک دن کوئی حیثیت والا آ گیا اور سامنے آ کے کہنے لگا یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. بیلچہ علی کے ہاتھ میں رکھ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ڈالنے کے بعد مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے آنا قسیم الجنت بنار و ابھی فنار. آپ نے دیکھا کتنا بلیغ جملہ ہے، کتنا بلیغ جملہ ہے. مجھے واپس جانا ہے، لیکن جملے کی تھا تو محسوس کر لو. بھائی جب کوئی حیثیت والا آیا، صاحب حیثیت آیا نا، اسٹیٹس والا، کہنے لگا یہ علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے، تو بیلچہ رکھ کے مسکرائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہنے لگے آنا قسیم الجنت بنار وہ ابھی فنار. بھائی عجیب بات ہے، میں ہوں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا. بھائی توجہ، میں ہوں جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا. کیا اپنے باپ کو جہنم میں بھیجوں گا؟ تو یاری کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کی فکر مت کرو، اپنے باپ داداؤں کی فکر کرو. واقعہ یہ ہے کہ گود ہی فیصلہ کن ہوتی ہے. چونکہ بیوی کافرہ تھی نوح کی، اس لیے اولاد کافر ہو گئی. اور اب سنو، بہت بڑی کنٹروورسی ہے، لفظ اہل بیت میں کون ہے کون نہیں ہے نا، کنٹروورسی بہت بڑی، بہت بڑا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں فلاں فلاں ہیں، کچھ کہتے ہیں فلاں فلاں نہیں ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ ہیں اہل بیت میں، وہ اہل بیت میں نہیں ہے. کتنی بڑی کنٹروورسی ہے. تو اب سنو، اور سننے کے بعد اب میرے اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہوں گا، فقط قرآن مجید کی دو آیتیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، سورہ تحریم 66 سورہ قرآن مجید کا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح وامراۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. عجیب جلال کی آیت ہے، اور چاہ رہا ہوں کہ سننے والوں تک پوری بات پہنچ جائے جو قرآن پہنچانا چاہ رہا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے. کیا مثال ہے؟ امراۃ نوح، ایک نوح کی عورت تھی، یعنی اتنی توہین کا زوجہ بھی نہیں کہا، امرأۃ نوحٍ ایک نوح کی عورت تھی، وامرأۃ لوط اور ایک لوط کی عورت تھی، یہ دو بیویاں ہو گئی نا. کانتا قرآن کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو صالح بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی. یہ دو کی تعداد بھی بڑی عجیب ہے. قرآن ہے، قرآن ہے، تسلیے کے سیرے ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا، ہر جگہ تسلیے کے سیرے ہیں، تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، ایک نوح کی عورت ایک لوط کی عورت، یہ دونوں میرے دو پیغمبروں کی صالح بندوں کی بیویاں تھیں، ان دونوں نے خیانت کی. خیانت سے کچھ اور نہ سمجھیے گا، مفسرین نے لکھا ہے، تشریح میں لکھا ہے کہ ان بیویوں کی خیانت یہ تھی کہ نبی گھر میں تبلیغ کا جو پروگرام بناتا تھا چپکے سے وہ عوام الناس کو بتلا دیتی تھی. اب کہاں کہاں تاریخ دہرائی گئی. اس لیے کہ نوح و لوط سے اب تک کا زمانہ بڑا طویل ہے، مجھے نہیں معلوم. فخانتاہما بھائی جلال کی آیت ہے، انہوں نے خیانت کی. نبی اپنے گھر میں پروگرام بنا رہا ہے تبلیغ کا، یہ دوسروں تک پہنچا دیتی ہیں. فلم یغنیا، جلال دیکھیں اللہ کا، فلم یغنیا انہما من اللہ شیا، ہم نے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو ہلاک کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، انہیں نجات نہیں دیں گے. نوح کی بیوی کو اور لوط کی بیوی کو نجات نہیں دیں گے. فلم یغنیا انہما من اللہ شیا، یہ دونوں پیغمبر ہماری بارگاہ میں آئے، اللہ بول رہا ہے، یہ دونوں پیغمبر ہماری بارگاہ میں آئے اور اپنی اپنی بیویوں کی سفارش لے کے آئے، ہم نے وہ سفارشیں بھی ٹھکرا دی. تو کوئی ام المومنین ہونے پہ ناز نہ کرے. بھائی عجیب تیور ہے آیت کے، عجیب تیور ہے آیت کے. فلم یغنیا انہما من اللہ شیا، ان دونوں پیغمبروں نے اپنی اپنی بیویوں کی سفارش کی ہم سے، ہم نے اسے ٹھکرا دیا. وقیلا ادخل النار مع الداخلین، اور ہمارے فرشتوں نے ان دونوں عورتوں سے کہا جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. سورہ تحریم، بھائی توجہ رکھیے گا، سورہ تحریم، نوح کی بیوی ہلاک ہو گئی. بھائی یہی تو ہے نا. بس اب میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں، لیکن چاہ رہا ہوں کہ استدلال میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. سورہ تحریم میں کہا نوح کی بیوی ہلاک ہو گئی، اور اب قرآن نے آواز دی فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح کو بچا لیا، نوح کے اہل بیت کو بچا لیا. تو ایک جگہ کہتا ہے نوح کے اہل بیت کو بچایا، دوسری جگہ کہتا ہے بیوی کو ہلاک کر دیا. تو بیوی کچھ بھی ہو اہل بیت میں داخل نہیں ہے. میری تقریر تمام ہوئی. نوح کی بیوی ہلاک ہوئی، اہل بیت کو بچا لیا. تو نوح کی بیوی کچھ بھی ہو اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی. اور اب وہ لوگ جو قرآن فہمی کا خصوصی ذوق رکھتے ہو، انہیں ایک آیت ہدیہ کر رہا ہوں. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. تقریر تمام ہو گئی، گفتگو مکمل ہو گئی، اور اب تو فقط ایک آیت پڑھنی ہے اور آگے چلا جانا ہے مصائب کی طرف. لیکن ابھی میں مصائب تک پہنچانی، تو اب یہ آیت ذہن میں رہے. فنجینا ہو وہ اہل ہوں میرا کرم العظیم، ہم نے نوح کو اور نوح کے اہل بیت کو بچا لیا. ہے نا، بیوی بھی ہلاک ہو گئی، بیٹا بھی ہلاک ہو گیا. نہ بیٹا اہل بیت میں ہے، نہ بیوی اہل بیت میں. لیکن عجیب بات ہے بھائی، سفینہ ذہن میں ہے، ہے نا. مثل اہل بیتی کا مثل ہے سفینۃ نوح، سفینہ ذہن میں ہے نا. اب آیت سنیں، نجیناہ واصحاب السفینہ. بھائی سنو، ہم نے نوح کو بھی نجات دی اور اصحاب سفینہ کو بھی نجات دی. پورے قرآن کو میں نے دیکھ ڈالا، اصحاب نوح نہیں ملا، اصحاب سفینہ کو نجات دی. یعنی صحابیت کو نجات ہے، لیکن نبی کے رشتے سے نہیں ہے، سفینہ کے رشتے سے.
عجیب مسائل ہیں، عجیب مسائل ہیں اور عجیب مرائل ہیں، پھر سے گفتگو جائے گا. صحابیت
ہمارے لیے شرف ہے، صحابیت ہمارے لیے فضیلت ہے. بھائی اگر صحابیت نہ ہوتی تو پیغمبر کا تزکیہ نفس کا عمل نامکمل رہ جاتا. یعنی رسول کا ساتھی ہونا ملاخ نہیں ہے، صحابیت اسلام کا سب سے بڑا شرف ہے. صحابی ملت اسلامیہ کا تاج ہے. لیکن خدا کی قسم، خدا کی قسم، میرے اس جملے کو یاد رکھنا اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا کہ حسین ابن علی نے عاشور کی شب میں اپنے صحابیوں پہ ناز کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ خدا کی قسم تاریخ انسانیت میں جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کسی اور کو نہیں ملے. گفتگو آ گئی نا حسین ابن علی تک، کربلا تک، حسین کے صحابیوں تک. اب میں کس کا تذکرہ کروں؟ زہیر قین بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، عابس ابن شبیب شاکری بھی ہیں، مسلم ابن اوسجۂ اسدی بھی ہیں. کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. ابو سمامہ سیدابی بھی ہیں، سعید بھی ہیں، جان بھی ہے. اتنے صحابی ہیں کہ نام لو تو وقت تمام ہو جائے. بھائی جملے سنو، جان دینے والے صحابی، نام پہ حسین کے نام پہ مر مٹنے والے صحابی. صبح ہوئی، بھائی دو چار جملے. صبح ہوئی، علی اکبر نے لہجہ محمد میں اذان دی. بھائی سنیں گے؟ ادھر ادھر جماعت شروع ہوئی. سننے کے قابل جملے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ میں کچھ مختل کے تفصیلات اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا. ادھر حسین نے کہا اللہ اکبر، جماعت قائم ہونے لگی. ادھر دشمن نے یہ مناسب سمجھا کہ بہترین وقت ہے کہ حسین کی فوجوں پر تیروں کی بارش کر دو، تیر بارانی کرو. حسین کے کچھ ساتھیوں نے یہ محسوس کیا کہ فوج یزید سے تیر آنے والے ہیں. ایک نے دوسرے کو دیکھا، حبیب نے مسلم کو دیکھا، زہیر نے عابس کو دیکھا اور کہا ہماری زندگی میں حسین تک یا حسین کے خیموں تک کوئی تیر پہنچ جائے تو طوف ہے ہماری زندگی پر. طوف ہے، طوف ہے ہماری زندگی پر. کہا پھر کیا کریں؟ کہا بھائی ایسا کرو، دیکھیں یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، ایسا کرو کہ جتنوں کے پاس گھوڑے ہیں وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر گھوڑوں کو ملا کر حسین کی جماعت کے سامنے کھڑے ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے بھائی 72 شہدا تو آپ نے بار بار سنا ہوگا نا، تو اگر 72 مان بھی لیں تو فوج حسین میں 72 گھوڑے بھی نہیں تھے. سب کے پاس گھوڑے نہیں تھے، روایات میں اختلاف ہے، کم سے کم 28، زیادہ سے زیادہ 34. تو حسین کے ساتھی حسین کی جماعت کے سامنے گھوڑے ملا کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے نا. اب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بھائی گھوڑوں کے ذریعے تو اب تیر آ نہیں سکتا، لیکن گھوڑوں کے درمیان میں جو خلا ہے ان سے تیروں کے جانے کا امکان ہے نا. تو اب کچھ حسین کے ساتھی گھٹنوں کے بل جا کے بیٹھ گئے. یہ ہے وفاداری، یہ ہے صحابیت کا شرف. بس آپ نے گریہ کیا، میری تقریر تمام ہوئی. اب میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، بس میں اسی کا قائل ہوں کہ ذرا سا گریہ ہو مجلس تمام کر دی جائے. ادھر حسین کی نماز شروع ہوئی اور ادھر سے 4000 تیر اندازوں نے لشکر حسینی کی طرف تیر پھینکا. ادھر حسین نے نماز تمام کی، ادھر کچھ گھوڑے سے گرے، کچھ جو گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے وہ گرے. حسین نے نماز تمام کی اور حسین اٹھے اور اٹھ کے یہ دیکھنے کے لیے چلے کہ کون زندہ ہے کون چلا گیا. بس دو جملے. مختل کی پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کون بچا کون چلا گیا. ابھی حسین زخمیوں کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی عورت کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا ایک سیاہ پوش بیوی کسی کا سر اپنے گود میں لیے ہوئے. پوچھا یہ کون بیوی ہے؟ کسی نے کہا مولا یہ مسلم ابن اوسجہ کی کنیز ہے. مولا یہ مسلم ابن اوسجہ کی کنیز ہے. کہا کیا میرا مسلم گزر گیا؟ اجرکم اللہ، کیا میرا مسلم گزر گیا؟ کہا نہیں مولا،
نہیں مانا. ابھی مسلم میں تھوڑی سانس باقی ہے. مسلم ابن اوسجائے اسدی, مسلم میں ابھی تھوڑی سی سانس باقی ہے. حسین دوڑتے ہوئے مسلم کے قریب آئے, قنیز کو ہٹایا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, قنیز کو ہٹایا. ہٹانے کے بعد مسلم کا سر اٹھایا, اپنے زانو پہ لے لیا. مسلم کی دونوں آنکھوں میں تیر تھے. بھائی جملہ سنیں, آپ نے گریہ کیا, آپ نے گریہ کیا, مسجد تمام ہو گئی, لیکن میرا جملہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. اب صورتحال کیا ہے, صورتحال کیا ہے, مسلم ابن اوسجا کا سر حسین کے زانو پر ہے اور مسلم کی دونوں آنکھوں میں تیر ہیں. مسلم کو نہیں معلوم کہ کس نے میرا سر اٹھا کر زانو پہ لے لیا. مسلم سمجھے کہ شاید قاتل آ گیا اور میری گردن کاٹنا چاہتا ہے, تو ایک مرتبہ پکار کے کہنے لگے کہ قاتل بس اتنی مہلت دے دے کہ میرے مولا کی نماز تمام ہو جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, قاتل قاتل بس اتنی مہلت دے دے کہ میرے امام کی نماز تمام ہو جائے. حسین رونے لگے, کہا مسلم علیہ تیرا امام بول رہا ہے. مسلم مسلم تیرا امام بول رہا ہے. بس یہ سننا تھا کہ مسلم خوش ہو گئے, خوش ہو گئے. کہا مولا مولا حق نصرت ادا ہوا. یہ ہے حسین کا ساتھی, یہ ہے حسین کا دوست, یہ ہے حسین کا صحابی. مولا مولا حق نصرت ادا ہوا, حق وفاداری ادا ہوا. ابھی یہ پوچھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں روایت میں اختلاف ہے, عابس ابن شبیب شاکری آئے یا زہیر قین آئے, اور یہ تیسرا قول صحیح لائے. کہنے لگے, اب آگے تو نہیں ہے نا, کہنے لگے مسلم مر رہے ہو, حسین کی گود میں سر ہے. ایک صحابی مسلم سے پوچھتا ہے, مسلم تم مر رہے ہو, تمہاری زوجہ خیمے میں ہے, تمہارا ایک چھوٹا بچہ خیمے میں ہے, اگر کوئی وصیت ہو, اگر کوئی وصیت ہو تو کر دو, ہم تو ابھی زندہ ہیں نا. بس کہنے لگے کہ نہ زوجہ کے لیے وصیت ہے, نہ اپنے بچے کے لیے وصیت ہے. بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا, حسین کے کندھے پر رکھا اور کہنے لگے اسی کا بہادر مظلوم, اس مظلوم کی مدد کرنا. اجرکم اللہ, آپ نے گریہ کیا, گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. لیکن جملے سنتے جائیں, اسی کا بہادر مظلوم. بھائی زوجہ کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے, بچے کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے, اگر وصیت ہے تو اپنے مظلوم امام کے لیے وصیت ہے. یہ کہا اور پھر حسین کو مخاطب کیا, مولا مولا حق نصرت ادا ہو گیا, مولا میں نے مدد کا حق ادا کر دیا. کہا مسلم ہاں تم نے ادا کر دیا. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ گردن ڈل گئی, حسین نے امامہ اتار کے رکھا, کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون, رضم بقضائی و تسلیم الامر, مسلم نے قضا دی. دو جملے, آپ نے گریہ کیا اور میرے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ میں طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. میں نے مجلس اس مقام پہ تمام کر دی, لیکن میں کیا کروں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ اب محرم پھر اگلے سال آئے گا, تو بس اب محرم پھر اگلے سال آئے گا نا, تو اب پھر دو جملے اور سنتے جاؤ. مسلم کی میت پڑی ہوئی ہے. بس میرے بزرگوں, میرے دوستوں, تم نے سنا, میں نے تقریر تمام کر دی, لیکن چاہ رہا ہوں کہ واقعے کو مکمل کر دوں. مسلم کی میت پڑی ہوئی ہے, حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے, کھڑے ہیں حسین, سوچ رہے ہیں, اب بات کھڑے ہیں اور دوسرے صحابی کھڑے ہیں. اتنے میں حسین نے دیکھا کہ دور ایک خیمے کا پردہ اٹھا, دور ایک خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک چار سال کا بچہ خیمے سے باہر نکلا. بھائی پوری صورتحال کو محسوس کیجیے گا, پوری صورتحال کو. ایک چار سال کا بچہ نکلا, چھوٹے قد کا, لمبی سی تلوار حمائل تھی اور اتنی لمبی تھی کہ زمین پہ خط دے رہی تھی. اچھا اب آپ رکے رہے ہیں, میں مسائل پڑھ چکا, مجلس تمام ہو گئی, میں تو فقط واقعے کو مکمل کر رہا ہوں. میرے سامنے یہ محترم مجمع ہے, ادھر اگر کوئی شخص ہو تو وہ آپ کو تو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن مجھے نظر آ رہا ہے, تو میں اگر اسے سلام کروں تو آپ یہ محسوس کر لیں گے کہ میں نے کسی کو سلام کیا, چاہے آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں, ہے نا. بچہ نکلا, چھوٹے قد کا ہے, تلوار زمین پہ خط دے رہی ہے. حسین نے دیکھا, اب نہیں معلوم حسین کو خیمے کے اندر کون ہے,
ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ بچے نے جھک کے سلام کیا کسی کو، بچے نے جھک کے خیمے کے اندر کسی کو سلام کیا، اور اب چھوٹے بچے نے کسی طرف دیکھا نہیں، دیکھا نہیں، چلا سیدھا مقتل کی طرف۔ مقتل کی طرف جو چلا تو حسین گھبرا گئے، کہا ارے کسی بھائی کوئی ہے جو اس بچے کو واپس لائے؟ بس یہ ہے تقریر کا آخری جملہ، کوئی ہے جو اس بچے کو واپس لائے؟ عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، زہیر دوڑے، عابد دوڑے، بچے کو گود میں لے کے آئے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بچے کو لائے تو تماچے مار کے تو نہیں لائے ہوں گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بچے کو گود میں لائے، حسین کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ بچے چھوٹا بچہ ہے نا، بہت چھوٹا سا بچہ ہے، کہا السلام علیکم ابن رسول اللہ، فرزند رسول، چھوٹا بچہ ہے، فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ حسین نے جواب سلام دیا، کہا بیٹے، بیٹے کہاں جا رہے تھے؟ کہا مولا مقتل کی طرف جا رہا تھا۔ کہا بیٹے تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا مولا یہ جو میت پڑی ہے نا، یہ میرا باپ تھا۔ اب کچھ بات واضح ہوئی؟ مولا مولا یہ جو میت پڑی ہے یہ میرا باپ تھا۔ کہا بیٹے پلٹ جا، تیری ماں کیا کہے گی؟ کہا مولا میری ماں ہی نے تو مجھے بھیجا ہے۔ حسین میں باتیں ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ پھر اٹھا، ایک سیاہ پوش بی بی باہر آئی، کہا مولا ایک بیوہ کے ہدیے کو قبول کرو۔
آہ